السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
پشاور میں سرکاری ملازمین کی بس میں بم دھماکہ، متعدد افراد ہلاک و زخمی. صوبائی دارالحکومت سے میں ہوں شمیم شاید، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، نائجیریا میں ایک مسجد میں 2 خودکش بم حملے ہوئے ہیں جن میں کم از کم 22 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے ہیں. شمالی کوریا میں ایک امریکی طالب علم کو 15 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اور امریکہ کے صدر براک اوباما بدھ کے روز سپریم کورٹ کے ایک جج کی نامزدگی کا اعلان کرنے والے ہیں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری آئندہ ہفتے ماسکو کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ شام سے ان کی فوجوں کی واپسی اور اس جنگ زدہ ملک میں امن کے بارے میں بات چیت کر سکیں. اور صدارتی نامزدگی کی دوڑ میں شامل ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن منگل کے روز بھی 5 ریاستوں میں ہونے والی پرائمریز میں بڑے فاتح رہے ہیں.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پشاور میں مسافر بس میں بم دھماکے میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. یہ دھماکہ بدھ کے روز ہوا. بس میں 40 سے 50 تک مسافر سوار تھے جن میں اکثریت سرکاری ملازمین کی تھی. پاکستانی طالبان سے منسلک عسکریت پسند گروپ لشکر اسلام نے اس دھماکے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے. پشاور سے شمیم شاہد رپورٹ دے رہے ہیں.
پولیس حکام کے مطابق بس مردان سے سرکاری ملازمین کو لے کر آ رہی تھی اور جیسے ہی پشاور کے تانہ عربی کے قریب سنہری مسجد کے علاقے میں پہنچی تو اس میں زوردار دھماکہ ہوا. حکام کے مطابق 10 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ دیگر نے اسپتال پہنچ کر دم توڑا. ہلاک ہونے والوں میں اکثریت سرکاری ملازمین کی ہے. لگ بھگ 30 زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہے. زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے جس سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. پولیس اور امدادی کارکن فوری طور پر جے وقوع پر پہنچے اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا. دھماکے سے بس کو خاصا نقصان پہنچا اور اسی باعث زخمیوں کو بس سے نکالنے میں امدادی کارکنوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا. بتایا جاتا ہے کہ بس پر سول سیکرٹریٹ کے ملازمین پشاور آتے ہیں اور دھماکے کے وقت اس پر لگ بھگ 50 افراد سوار تھے. صوبائی مشیر اطلاعات مشتاق غنی نے صحافیوں کو بتایا کہ بس کے اندر ہی کوئی دھماکہ خیز مواد نصب تھا جس کے پھٹنے سے یہ واقعہ پیش آیا.
یہ بس درگئی سے آئی ہے اور راستے میں مختلف جگہوں سے ملازمین کو اٹھا کے بس میں بٹھاتی رہی ہے. یہ سرکاری بس نہیں تھی، یہ ایک پرائیویٹ بس ہائر کی گئی تھی لوکل ارینجمنٹ کے تحت، اور ایس او پیز بار کے ایف گورنمنٹ کی طرف سے ایشوڈ تھے کہ جس اڈے سے بھی بس نکلے گی وہ اڈا ذمہ دار ہوگا. اب اس کی بھی تحقیقات کی جائے گی.
سیکورٹی فورسز نے جے وقوع گھیرے میں لے لیا اور تفتیشکاروں نے یہاں سے شواہد جمع کرنا شروع کیے. کالعدم شدت پسند تنظیم لشکر اسلام نے ذرائع ابلاغ کے نام بھیجے گئے بیان میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی، جبکہ ایک غیر معروف تنظیم مجلس لشکری نے بھی اس کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا. قبائلی علاقوں سے ملحقہ صوبہ خیبر پختونخوا دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں پرتشدد واقعات روز کا معمول بن رہے ہیں. ماضی میں بھی پشاور کے قریب سرکاری ملازمین کی بسوں کو شدت پسند نشانہ بناتے رہے ہیں، لیکن گزشتہ 2 برسوں کے دوران شدت پسندوں کے خلاف جاری فوجی آپریشن کے باعث مہلک واقعات میں ماضی کی نسبت کمی دیکھی گئی ہے. اب بھی تشدد کے اکا دکا واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جنہیں حکام عسکریت پسندوں کے خلاف جاری کارروائیوں کا ردعمل قرار دیتے ہیں. روا ماہ ہی 4 صدہ کے علاقے شبقدر میں ایک زیری عدالت میں ہونے والے خودکش بم حملے میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے تھے. واضح رہے کہ کہ پشاور میں بس کو نشانہ ایسے وقت بنایا گیا جب ایک روز قبل ہی پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے دہشت گردی کی جرائم میں فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے 13 مجرموں کی سزاؤں کی توثیق کی تھی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کی اعلی عدالت نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کے بیرون ملک سفر پر پابندی ختم کر دی جائے۔ مشرف پر یہ پابندی سن 2013 میں عائد کی گئی تھی۔ سابق فوجی حکمران کے خلاف ملک میں 4 مقدمات کا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ملک کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے سے متعلق وفاقی حکومت کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے 2014 میں پرویز مشرف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ دیا تھا، اور اس فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی تھی جسے خارج کر دیا گیا۔ بدھ کو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے اس بارے میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد اب سابق فوجی صدر کے بیرون ملک جانے کی راہ ہموار ہو گئی ہے، تاہم سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت یا وفاقی حکومت سابق صدر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنا چاہے تو یہ ان کا انتظامی اختیار ہے جس میں سپریم کورٹ کا کوئی کردار نہیں۔ پرویز مشرف کے وکیل فروغ نسیم نے سپریم کورٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں عدالتی فیصلے کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت سابق صدر کے بیرون ملک جانے پر کوئی قطغن نہیں ہے۔ پرویز مشرف کے وکلا کی طرف سے رواں ماہ ہی عدالت عظمیٰ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں استدعا کی گئی کہ ان کے موکل کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالا جائے تاکہ وہ علاج کے لیے بیرون ملک جا سکیں۔ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل افراد پر بیرون ملک جانے پر پابندی ہوتی ہے۔ سابق صدر کے وکلا نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ پرویز مشرف کے معالج بیرون ملک ہیں، اس لیے انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے۔ واضح ہے کہ حالیہ ہفتوں میں پرویز مشرف کو خرابی صحت کے باعث کئی بار اسپتال میں منتقل کرنا پڑا، وہ ان دنوں کراچی میں مقیم ہیں۔ بطور فوج کے سربراہ کے پرویز مشرف نے 1999 میں اس وقت کی سیاسی حکومت کو ہٹا کر ملک کا اقتدار سنبھالا تھا، اور 2008 میں انہیں سیاسی دباؤ کے باعث اقتدار چھوڑنا پڑا۔ 2007 میں ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ اور اعلی عدلیہ کے ججوں کو نظر بند کرنے کے الزامات پر انہیں آئین شکنی کے مقدمے کا بھی سامنا ہے۔ اس ضمن میں وفاقی حکومت نے ایک خصوصی عدالت بھی قائم کر رکھی ہے جس میں مقدمے کی آئندہ سماعت 31 مارچ کو ہوگی، اور خصوصی عدالت نے سابق صدر کو بھی اس موقع پر طلب کر رکھا ہے۔ سابق صدر آئین شکنی سے متعلق اپنے خلاف عائد الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ پرویز مشرف کو سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو کے مقدمہ قتل اور لال مسجد آپریشن سے متعلق مقدمات کا بھی سامنا ہے، تاہم وہ ان تمام مقدمات میں ضمانت پر ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور دوسری خبروں پر جانے سے پہلے ہم پہلے کرکٹ کی بات کریں گے، کیونکہ آج ہمارے کرکٹ کے شائقین بہت خوش ہوں گے کہ کولکتہ میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے ایک میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 55 رنز سے شکست دے دی ہے، اور اس طرح اس نے اپنی اس شکست کا بدلہ لے لیا ہے جو اسے ایشیا کپ میں ہوئی تھی ڈھاکہ میں۔ تو ہم اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں اپنے نمائندے عابد نور سے جو خصوصی طور پر کولکتہ میں گئے ہیں اور اس میچ کی کوریج کر رہے ہیں۔ السلام علیکم عابد۔
وائس آف امریکہ اردو کے سامان سننے والوں کو سلام، کلکتہ سے، اور میچ آج بہت ایک تاریخی میچ تھا، میں جتنے لوگوں سے بات ہوئی ان کے لیے بھی سب سے بڑی سرپرائز تھی یہ میچ۔
ہاں ظاہر ہے، کیونکہ اب بنگلہ دیش بھی ایک ایسا حریف ہو گیا ہے پاکستان کا کہ جس سے مقابلہ بہت سخت ہوتا ہے۔ بھارت کے بعد بنگلہ دیش ایک ایسا حریف ہے پاکستان کا، تو یقیناً بہت کئی ہزار تماشائی ہوں گے وہاں موجود، اور ان کے جوش و خروش کو آپ نے دیکھا ہوگا۔
بالکل، تماشائی کی تعداد بھی زیادہ تھی, ان کا جوش خروج بھی زیادہ تھا, اور خصوصاً یہاں پہ جو دونوں کمیونٹیز رہتے ہیں, پاکستان کے کرکٹ کے بھی فین بہت زیادہ ہیں اور بنگلہ دیش کے کرکٹ کے بھی بڑے مداح ہیں, اور سب آئے تھے اپنے اپنے کھلاڑیوں کے تصویریں اٹھا کے, کچھ لوگوں نے حد تک پاکستان کے جھنڈے منہ پر لگائے تھے, اور شاہد افریدی اور عامر اور دوسرے جو ان کے پسندیدہ پلیئر ہیں ان کے تصویریں لے کے آئے تھے میدان میں, اور نعرے لگا رہے تھے چکے چوکے پر آؤٹ ہونے پہ. تو کافی ایک سما سا بنا ہوا تھا کرکٹ کا, اور پاکستان نے جو جیسے آپ نے کہا کہ بدلہ لے لیا ہے, وہ بدلہ بھی لے لیا ہے, اور اپنی جو شہرت کو تھوڑا سا ان کو نقصان ہوا تھا ایشیا کپ میں, اس کا بھی انہوں نے تلافی کی ہے.
جی ہاں, اور مورال بھی تھوڑا بہتر ہوا ہوگا پاکستانی کرکٹ ٹیم کا, چونکہ مسلسل ہار رہے تھے تو بڑی ان پر تنقید ہو رہی تھی.
ہاں, یہ تنقید کی بڑی بات ہے, شاید افریدی نے جب بات کی جیتنے کے بعد کہ میں جو بھی کرتا ہوں کھیلتا ہوں بالنگ کرتا ہوں اپنے ملک کے قوم کے لیے کرتا ہوں, اور میں نے آج خود کے جو بیٹنگ میں اپنی باری کو آگے کیا آرڈر میں آگے آگے, اسی کا میں نے بھی یہی سوچ رکھا تھا کہ ملک کو ضرورت ہے, اور کپتان کی وجہ حیثیت سے اگر میں اچھا نہیں کھیلوں گا تو ٹیم پہ اثر ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ آج شرجیل اور شہزاد اور حفیظ نے جو کھیلا ہے وہ ٹیمپو کو ہم آگے بڑھائیں گے, میں جیت گیا اور انڈیا ایک میچ ہار گیا ہے تو ہمارے لیے فائدے کی بات ہے, اور آگے جب ہم انڈیا کے خلاف کھیلیں گے بھارت کے خلاف کھیلیں گے تو ایک نئے جذبے کے ساتھ کھیلیں گے.
اچھا, آپ کی اور کسی کھلاڑی سے بات ہوئی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے, اور یا کسی عہدیدار سے بات ہوئی ہے اس سلسلے میں کہ آپ آئندہ کی حکمت؟
مبشرین سے بات ہوتی رہتی ہیں, پاکستان سے کافی کرکٹ ایکسپرٹ آئے ہوئے ہیں یا لوکل جو ہیں, ان کا پاکستان کے بارے میں تھوڑا تشویش مطلب جو کرکٹ کے حساب سے زیادہ تھا, لیکن آج ان کی بالکل رائے بدل گئی اس کھیل کو دیکھنے کے بعد. انہوں نے کہنا تھا کہ ہم نے جو سوچ رکھا تھا پاکستان اس کے خلاف کھیل گیا ہے, اور بنگلہ دیش کے خلاف 200 سے زیادہ رن کرنا اس وکٹ پر اور اس کو مطلب 55 رن سے ہرانا اس طرح ہے کہ پاکستان کو ایک نئی جان مل گئی ہے. تو جتنی بھی باتیں ہوئی, حفیظ نے جو پریس کانفرنس کی ہے میڈیا کے ساتھ بات کی, انہوں نے بھی کھلاڑیوں کے بارے میں کہا کہ اب ٹیم ایک شکل بن گئی ہے اور ایک ٹیمپو آ گیا ہے, شہزاد کی واپسی اور ہمارے لیے بہت مفید بات ہو گئی ہے.
تو بنگلہ دیش کی سائٹ پہ بھی آپ کسی سے بات ہوئی کہ وہ مایوسی بہت زیادہ تو نہیں ہو گئی ان کے اندر؟
ان کے کپتان کا جو یا ان کے جو زیادہ اہم پلیئر ہے تمیم اقبال اور دوسرے, ان کی مایوسی زیادہ اس بات کی تھی کہ وہ کلک نہ کر سکے اوپننگ میں, کھلاڑی جلدی آؤٹ ہو گئے اور جو ان کا سکور یا ہدف یا ان کو جو کیچ کرنا تھا اس کو فالو کرنا تھا وہ ٹائم پہ نہیں ہو سکا, بالنگ سے وہ خود مایوس تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک شاک یا دھچکا لگا ہے لیکن کوشش کریں گے اگلے میچوں میں اس کا ہم ازالہ کر سکیں.
جی ہاں, پاکستان نے خاص طور پہ بیٹنگ بہت اچھی کی اور بہت اچھا اسکور بنایا, اور پھر اس کے بعد بالنگ میں بھی شاندار کارکردگی دکھائی, اور فیلڈنگ بھی خاص طور پر بہت اچھی تھی. تو یعنی تین شعبوں میں
نئی ٹیم لگ رہی تھی, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پاکستان جس کو لوگ کہہ رہے تھے کہ حتی امارات کے یو اے ای کے خلاف بھی ان کا لرز گئے تھے, پاؤ تین وکٹیں گر گئی تھی. تو اب پاکستان مختلف نظر آئے, عامر کی بالنگ اور خود شاہد کی بالنگ, مطلب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہی ٹیم اگر آگے بڑھے گی آسٹریلیا نیوزی لینڈ اور بھارت کے خلاف کھیلے گی تو کچھ اور نتیجہ سامنے آ جائے گا.
جی ہاں, پاکستان کا پول خاصا سخت ہے, لیکن اچھا کھیل کھیلیں اور لوگوں کو خوش کریں تو ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے, اور بالکل اچھا مقابلہ ہونا چاہیے.
اور ادھر دیکھنے والے بھی اس لیے آئے تھے کہ کرکٹ دیکھے, شاید افریدی کو دیکھو اور انجوائے کریں.
بہت شکریہ عابد, آپ وہیں ہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوتی رہے گی مختلف میچوں کے سلسلے میں.
کل افغانستان کا میچ ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کو.
جی بالکل, انشاءاللہ, بہت شکریہ عابد. تو سامعین, آپ نے سنا ہمارے نمائندے عابد نور جو کلکتہ میں موجود ہیں, وائس آف امریکہ کی طرف سے خصوصی طور پر وہاں گئے ہیں اس T20 ورلڈ کپ کی کوریج کے لیے. تو آج پاکستان نے بنگلہ دیش کو 55 رن سے شکست دے دی ہے, اب آئندہ اس کا میچ بھارت سے ہوگا. اب ہم چلتے ہیں ورلڈ نیوز کی طرف. نائجیریا میں ایک مسجد میں دو خودکش بم حملے ہوئے جن میں کم از کم 22 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے. عینی شاہدوں نے بتایا کہ مائیدگوری کے مضافات میں مردانہ لباس پہنے ہوئے دو خواتین بدھ کی صبح مسجد میں داخل ہوئیں. ایک خاتون بمبار نے مسجد کے اندر جا کر دھماکہ کر دیا, اور دوسری نے اس وقت اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا جب لوگ افراتفری میں عبارت سے باہر نکل رہے تھے. کسی نے بدھ کے روز کے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. بیلجیم کے وفاقی استغاثہ نے بتایا ہے کہ دو مشتبہ افراد ابھی بھی مفرور ہیں, جبکہ اس سے پہلے پولیس نے برسلز کے مضافات میں ایک اپارٹمنٹ پر چھاپہ مارا تھا. بدھ کے روز ایک نیوز کانفرنس میں عہدیداروں نے کہا کہ ایک مشتبہ شخص جو چھاپے کے دوران ہلاک ہوا الجزائری نجات تھا جو 1980 میں پیدا ہوا اور ریکارڈ کے مطابق اس پر ایک چوری کا الزام تھا۔ اپارٹمنٹ پر آپریشن کے دوران فائرنگ سے بیلجیم کے 3 اور 1 فرانسیسی پولیس آفیسر زخمی ہو گیا۔ پولیس عہدیداروں نے یہ بھی کہا کہ 2 مرد ان کی حراست میں ہیں، ان میں سے ایک شخص کو برسلز کے نزدیک ایک ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا وہ فائرنگ میں ملوث تھا۔ شمالی کوریا نے ریاست کے خلاف جرائم کے الزام میں ایک امریکی طالب علم کو 15 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ آٹوار میئر ایک سیاحتی گروپ کے ساتھ شمالی کوریا آئے تھے اور انہیں رواں سال جنوری میں ملک سے جانے کی کوشش کے دوران گرفتار کیا گیا۔ گزشتہ ماہ پیانگ یانگ میں مقامی اور غیر ملکی صحافیوں کے سامنے پیش کیے جانے والے 21 سالہ طالب علم نے اعتراف کیا کہ انہوں نے سیاسی نعرے پر مبنی ایک بینر کو ہٹایا تھا۔ یہ بینر آٹو کے ہوٹل میں اس مقام پر لگا ہوا تھا جو صرف ہوٹل ملازمین کے لیے وقف تھا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری آئندہ ہفتے ماسکو کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ شام سے ان کی فوجوں کی واپسی اور اس جنگ زدہ ملک میں امن کے بارے میں بات چیت کر سکیں۔ رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
کیری نے کہا ہے کہ وہ پوٹن اور وزیر خارجہ سرگئی لاوروف دونوں سے اس بارے میں بات کریں گے کہ 5 سالہ خانہ جنگی کے کسی سیاسی حل کی جانب بڑھنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ جان کیری کے الفاظ۔
سو دس از اے مومنٹ ٹو سیز ناٹ ویسٹ، وی ہیو ایٹ دس مومنٹ دی ابیلٹی ٹو فائنلی،
چنانچہ یہ موقع ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اسے ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ اس وقت ہمارے پاس یہ اہلیت ہے کہ ہم آخر کار جنگ اور خون ریزی ختم کرنے کی جانب قدم بڑھا سکتے ہیں۔ تقریباً 3 ہفتے سے جاری جنگ بندی کی وجہ سے شام میں لڑائی میں کافی کمی آ گئی ہے، لیکن کیری نے اس بارے میں بھی خبردار کیا ہے کہ اگر شامی صدر بشار الاسد اقتدار میں رہتے ہیں تو پائیدار امن ناممکن ہے۔ شام سے واپسی کے بعد روسی فوجیوں کا پہلا دستہ منگل کے روز وطن پہنچا تو لوگوں نے اس کا خوشی سے استقبال کیا۔ پوتن نے پیر کے روز اچانک یہ اعلان کر دیا تھا کہ ان کی فوجوں کی بڑی تعداد اب واپس چلی جائے گی، کیونکہ شام میں ستمبر کے آخر میں شروع ہونے والا ان کا مشن پورا ہو گیا ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی قیادت میں ہونے والے امن مذاکرات میں شامی اپوزیشن نے محتاط انداز میں فوجوں کی واپسی کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس سے تنازع اور اسد کی آمریت اور جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سٹیفان دی مستورا نے پوتن کے اعلان کو ایک اہم پیش رفت قرار دیا تھا اور امید ظاہر کی تھی کہ یہ ملک میں پرامن سیاسی منتقلی کا باعث بنے گا۔ فوجوں کی ابتدائی واپسی کے باوجود روس شام کے فضائی اور بحری اڈوں پر 1,000 کے قریب فوجی رکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ کا اندازہ ہے کہ شام میں روس کے 3,000 سے 6,000 تک فوجی موجود ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور امریکہ کی صدارتی نامزدگی کی دوڑ میں شامل ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن منگل کے روز بھی 5 ریاستوں میں ہونے والے پرائمریز میں بڑے فاتح رہے۔ فلوریڈا میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت نے ان کے مد مقابل ایک امیدوار مارکو رومیو کو دوڑ سے باہر کر دیا۔ وائس آف امریکہ کے لیے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
یہ الفاظ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، جو ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں، اور انہوں نے منگل کے روز بھی ریاست فلوریڈا، نارتھ کیرولائنا اور ریاست الینائے میں کامیابی حاصل کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی فتح حاصل کرنے جا رہی ہیں، اور میرے خیال میں سب سے اہم یہ ہے کہ ہم نے پھر جیتنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ملک دوبارہ جیت کا سفر شروع کرنے جا رہا ہے۔ ارب پتی کاروباری شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ کی فلوریڈا میں دوہرے ہنسوں سے برتری کے بعد سینیٹر مارکو روبیو کا صدارتی نامزدگی کی دوڑ میں سفر تمام ہوا، لیکن اپنی مہم ترک کرتے ہوئے بھی مارکو روبیو نے جو انتباہ جاری کیا وہ بظاہر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب اشارہ کرتا ہے۔
America needs a vibrant conservative movement, but one that's built on principles and on ideas.
وہ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ کو ایک متحرک قدامت پسندانہ تحریک کی ضرورت ہے، لیکن ایک ایسی تحریک جو اصولوں اور نظریات پر مبنی ہو، نہ کہ خوف غصے پر بنیاد رکھتی ہو یا پھر محض دعاؤں اور لوگوں کی مایوسیوں پر قائم ہو۔ ریپبلکن کے ایک اور امیدوار ریاست اوہایو کے گورنر جان کیسج کے لیے بھی ایک اچھا دن تھا۔ اپنی آبائی ریاست میں فتح کے بعد کیسج کی صدارتی مہم ابھی جاری ہے اور جولائی میں پارٹی کنونشن میں نامزدگی حاصل کرنے کی ان کی امیدیں برقرار ہیں۔ جان کیسج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے۔ میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ میں ملک کے اعلیٰ ترین دفتر کے لیے اپنی کوششوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے نامزدگی کی دوڑ میں اب تین امیدوار باقی ہیں۔ جان کیسج کے علاوہ ٹیڈ کروز بھی خود کو ڈونلڈ ٹرمپ کا سب سے بڑا حریف خیال کرتے ہیں۔
اینڈ گوئنگ فارورڈ دی چوائس از سٹریٹ فارورڈ۔ Do you want a candidate who shares your
values? ٹیڈ کروز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس صرف آگے بڑھنے کی چوائس ہے۔ کیا آپ ایک ایسا امیدوار چاہتے ہیں جو آپ کی اقدار کا حصہ ہو، یا پھر ایک ایسا امیدوار جس نے عشروں آپ کی اقدار کے خلاف گزارے ہوں؟ دوسری جانب ڈیموکریٹک پارٹی میں ہلری کلنٹن نے فلوریڈا، نارتھ کیرولائنا اور ریاست اوہایو میں فتح کے بعد ڈیلیگیٹس کی تعداد کے اعتبار سے اپنے مد مقابل سینیٹر برنی سینڈرز کے خلاف برتری میں مزید اضافہ کر لیا ہے۔ فلوریڈا میں اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ اور خود کے درمیان فرق یوں بیان کیا۔
If we reach out to treat each other with respect, kindness and even love,
وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ عزت، احترام اور محبت سے پیش آئیں، نہ کہ ایک دوسرے پر چلائیں اور تعصب دکھائیں، اگر ہم ایک دوسرے کو اوپر اٹھائیں نہ کہ نیچے پٹخنے کے لیے تیار ہوں، تو ایسی کوئی چیز نہیں جو ہم مل کر حاصل نہ کر سکتے ہوں۔ ڈیموکریٹ امیدوار برنی سینڈر بھی نامزدگی کی دوڑ میں مقابلہ جاری رکھنے کا عزم رکھتے ہیں۔
This campaign is doing well because we are listening to the American
people. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہم بہتر جا رہی ہے کیونکہ ہم امریکہ کے عوام کو سن رہے ہیں، اور یہ محض ان دولت مندوں سے متعلق نہیں جو مہم کے لیے پیسے دیتے ہیں۔ لیکن برنی سینڈر منگل کے پرائمریز کے بعد ڈیلیگیٹس کی تعداد میں ہلری کلنٹن کے مقابلے میں مزید پیچھے چلے گئے ہیں، اور ہلری کلنٹن نے نامزدگی کے حصول کی جانب ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
تیل کی قیمتوں میں جاری کمی کا رجحان بظاہر اب اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ توانائی کے بین الاقوامی ادارے نے اعلان کیا ہے کہ ممکن ہے کہ تیل کی قیمتیں طویل عرصے تک مسلسل کم ہوتے ہوتے اپنی کم ترین حد پر آ گئی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ صارفین کے لیے تیل کی کم تر قیمت، لیکن تیل پیدا کرنے والوں کے لیے مشکل اور مصیبت۔ وائس آف امریکہ کے جو ڈی کپوا نے اپنی اس رپورٹ میں قیمتوں میں کمی کے اس رجحان اور اس کے اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں نیلوفر مغل۔
توانائی کے بین الاقوامی ادارے IEA نے کہا ہے کہ تیل کی قیمتوں کی اپنی کم ترین سطح کو چھونے کی ایک وجہ تیل پیدا کرنے والے ان ملکوں کی جانب سے جو اوپیک گروپ میں شامل نہیں ہیں اپنی پیداوار روکنا اور ایرانی تیل کی پیداوار میں اضافہ ہونا ہے۔ امریکہ اور دوسرے ملک یہ توقع کر رہے ہیں کہ اس سال تیل کی پیداوار 7.5 لاکھ بیرل یومیہ کم رہے گی، جبکہ اس سے قبل لگایا جانے والا تخمینہ 6 لاکھ بیرل روزانہ تھا۔ صرف امریکہ میں ہی اس سال تیل کی یومیہ پیداوار میں کمی کا اندازہ 5,30,000 بیرل ہے۔ اس صورتحال پر نظر رکھنے والوں میں اینتھنی سٹار کے شامل ہیں، جو پلیٹس بینٹک میں توانائی سے متعلق امور کے تجزیے کے شعبے میں مینیجر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قیمتیں اتنی گر گئی ہیں کہ بعض حالات میں تیل پیدا کرنے والوں کو مطلوبہ مقامات پر تیل پہنچانے کے اخراجات پورے کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ عمومی طور پر جہاں سے خام تیل نکالا جا رہا ہو اسے وہاں سے اکٹھا کرنے اور ان جگہوں تک پہنچانے کے لیے بہت سی نقل و حمل کی ضرورت ہوتی ہے جہاں ان کی طلب کے مراکز ہیں، جو کہ تیل صاف کرنے کے کارخانے یعنی ریفائنریز ہیں، جو خام تیل کو ایندھن کی ان اقسام میں ڈھالتے ہیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں، اور بار برداری کے تمام اخراجات وہ عناصر ہیں جن کا بوجھ اس شخص کو اٹھانا پڑتا ہے جو تیل پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خام تیل کی بعض اقسام ایسی ہیں جو حقیقتاً $10 فی بیرل سے بھی کم قیمت میں فروخت ہو رہی ہیں۔ اس لیے یقینی طور پر اس نقطہ نظر سے یہ صورتحال قابل برداشت نہیں تھی۔ قیمتوں کی اس سطح پر ایندھن کی تلاش اور نئے کھوئیں کھودنے پر مزید سرمایہ کاری نہیں ہو رہی اور اس طرح قیمتوں کے گرنے کا عمل اور مستقبل میں $20 سے زیادہ اور $30 سے کم تک کی قیمتوں کا آنا ایک طرح سے حقیقت میں تیل کی قیمتوں کی نچلی ترین سطح ہے۔ تیل کی قیمت میں اضافہ مصنوعات سازوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، لیکن کچھ ملک اپنے بجٹ میں متوقع محصولات کی بنیاد پر ترتیب دیتے ہیں، اس لیے جب قیمتیں $100 فی بیرل تھیں تو صورتحال بہت عمدہ تھی، لیکن جب وہ گر کر اس کا نصف یعنی $50 فی بیرل ہو گئی تو صورتحال اچھی نہیں تھی۔ ہم ابھی تک اس مرحلے میں ہیں جب تیل کی قیمتیں گزشتہ چند برسوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہیں، اس لیے میرا اندازہ ہے کہ درحقیقت یہ سب نسبت تناسب کا معاملہ ہے۔ جب مصنوعات ساز تیل کی قیمتوں میں اضافے سے قدرے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی نمایاں طور پر ان فائدوں کے مقابلوں کے لیے جدوجہد کرتے ہیں جو انہیں صرف 2 سال قبل حاصل ہو رہا تھا۔ سٹار کے کہتے ہیں کہ حالیہ برسوں میں تیل کی قیمتوں میں کمی سے کچھ معیشتوں کو نقصان پہنچا ہے، مثال کے طور پر روس کو۔ آپ جانتے ہیں کہ روس کے روبل کی قدر لگ بھگ 50% گر گئی، بالکل اسی طرح جیسے کہ تیل کی قیمتیں بھی 50% گر رہی تھیں، اس لیے روسی کرنسی کے حوالے سے ان کی تیل کی محصولات میں درحقیقت اس حد تک کمی نہیں ہوئی۔ اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک بہت کمزور کرنسی کے ساتھ آپ کی درآمدات کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، آپ کی معیشت پر دوسرے اثرات پڑتے ہیں، یہ اس کا ایک منفی پہلو ہے۔ جب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کو آخر کار فائدہ ہوتا ہے۔ روس کی مثال لے لیں، لگ بھگ 10 ملین بیرل یومیہ پیدا کرنے سے تیل کی قیمت میں ہر ڈالر کے اضافے سے انہیں اصولی طور پر یومیہ $1,00,000 اضافی مل سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خام تیل کی فی بیرل قیمت کو کتنی اونچی سطح تک جانا چاہیے کہ اس سے تیل پیدا کرنے والوں کو ایک مناسب منافع حاصل ہو۔ صارفین پر اثرات کے حوالے سے یقینی طور پر تیل کی کم تر قیمتیں ہمارے لیے فائدہ مند رہی ہیں، اب قیمتوں کی وہ کرنسی متوازن ہے جس سے ہر ایک خوش ہے۔ اس بارے میں کچھ کہنا واقعی بہت مشکل ہے، میرا مطلب ہے ظاہر ہے صارفین چاہیں گے کہ تیل کی قیمتیں $30 سے $40 تک رہیں اور تیل پیدا کرنے والوں کی خواہش ہوگی کہ وہ $90 سے $100 تک ہوں، انہیں کسی درمیانی سطح تک نیچے لانا جس سے دونوں فریقوں کے درمیان توازن پیدا ہو سکے تو وہ غالباً طویل مدت تک $60 اور $70 کے درمیان ہو سکتی ہیں جس سے دونوں طرف کے لوگ خوش ہو سکیں۔ یہاں امریکہ میں تیل کی قیمتیں عام طور پر گرمیوں کے موسم میں بڑھ جاتی ہیں، درجہ حرارت میں اضافے، تبخیری عمل اور آلودگی کے خدشات کی وجہ سے ایندھن کے معیار کا پیمانہ مزید سخت ہو جاتا ہے، اسے استعمال کے لیے تیار کرنا بھی مزید مہنگا ہو جاتا ہے۔ مینیجر پلیٹس بینٹک توقع کرتے ہیں کہ تیل کی قیمتوں کو لگ بھگ $2 فی گیلن کی سطح میں رہے گی۔ ان کا خیال ہے کہ اگلے 2 برسوں میں امریکی تیل کی صنعت کو ممکن ہے سختی کا سامنا ہو، لیکن انہیں توقع ہے کہ 2018 میں صورتحال پلٹ جائے گی۔ تاہم اب جب کہ عالمی حدت کو پہلے سے زیادہ تسلیم کیا جا رہا ہے، توانائی کی مزید کمپنیاں توانائی کے متبادل اور قابل تجدید توانائی کی تحقیق پر سرمایہ کاری کر رہی ہیں، تاہم وہ کہتے ہیں کہ یہ پیش گوئی کرنا مشکل ہے کہ یہ شعبہ کتنی تیزی سے ترقی کرے گا۔ سٹارکی کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف بین الاقوامی پابندیاں اٹھنے کے بعد اس کے تیل کی مارکیٹ میں آنے کے بعد ابھی تک کوئی بڑا اثر سامنے نہیں آیا ہے۔ اس کا واقعی کوئی بہت بڑا اثر نہیں ہوا ہے، اور میرا خیال ہے اس کا زیادہ تر تعلق اس حقیقت سے ہے کہ دوسرے مقامات پر تیل کی ترسیل میں کچھ غیر متوقع رکاوٹوں کی وجہ سے کچھ مسائل پیش آئے ہیں جنہوں نے ایرانی تیل کی منڈی میں اثر کو متاثر کیا۔ اس میں 2 سب سے بڑے ملک عراق اور نائجیریا ہیں، ان دونوں ملکوں میں گزشتہ مہینے 2 پائپ لائنوں کو نقصان پہنچایا گیا جس کے ذریعے تیل کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا ہوئی اور نتیجے میں تیل کی پیداوار اور برآمد فوری طور پر رک گئی۔ ایرانی تیل کی پیداوار کی واپسی زیادہ تر اس خلا کو بھرنے جیسا ہے جو ان مقامات پر تیل حاصل نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ کا اصل امتحان اس وقت ہوگا جب ان پائپ لائنوں کی مرمت کی جائے گی اور عراق اور نائجیریا کا مزید تیل برآمد ہوگا۔ نائجیریا، عراق اور متحدہ عرب امارات میں مسائل کی وجہ سے اوپیک کی پیداوار میں فروری کے مہینے میں 90,000 بیرل یومیہ کمی واقع ہوئی تھی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
प्रोग्राम हक आपके हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9 बजे से 10 बजे तक और भारत में रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मखसूस मौजूदात पर माहिरीन अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और आप फोन करके उनसे सवाल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मौजू के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगाम मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। तुर्कमानिस्तान के सदर दो रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। उनके दौरे में तवज्जो टापी नामी उस गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर मरकूज रहेगी जिसे तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारत तक ले जाने के अरबों डॉलर के मंसूबे का इफ्तिताह दिसंबर 2015 में तुर्कमान के शहर मैरी में किया गया था। इस्लामाबाद से जलील अख्तर की रिपोर्ट।
पाकिस्तान की वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि उनका मुल्क 4 मुल्की गैस पाइपलाइन मंसूबे तापी की बरवक्त और जल तकमील के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ये बात पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए तुर्कमेनिस्तान के सदर कुर्बान गुली बर्दी मोहम्मदोव से अपनी मुलाकात में कही। तुर्कमेनिस्तान के सदर बर्दी मोहम्मदोव पाकिस्तान के दो रोजा सरकारी दौरे पर बुध की सुबह को इस्लामाबाद पहुंचे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने मेहमान सदर का नूर खां एयरबेस पर इस्तकबाल किया। सदर बर्दी मोहम्मदोव के इस्लामाबाद पहुंचने के फौरन बाद तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वफूद की सतह के मुजाकरात हुए। पाकिस्तानी वफद की क्यादत वजीर आजम नवाज शरीफ ने जबकि तुर्कमेनिस्तान के वफद की सरबराही सदर बर्दी मोहम्मदोव ने की। मुज़ाकरात के बाद दोनों मुल्कों ने तवानाई, मईशत, तजारत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फरोग देने से मुतालिक मुफाहमत की यादाश्तों पर भी दस्तखत किए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मेहमान सदर के हमरा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में 4 मुल्की तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे के बारे में कहा कि ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है जिसकी तकमील के बाद तवानाई की कमी के शिकार पाकिस्तान के सनअती शोबे की मुकम्मल पैदावारी सलाहियत बहाल करने में मदद मिलेगी। हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असेंबली ताहिर इकबाल ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि तापी पाइपलाइन मंसूबे की सिक्योरिटी का मामला नहायत अहम है जिसके लिए तमाम फरीक ममालिक को मिलकर काम करना होगा।
हमें अफगान गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा ताकि वो भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अपने इलाके में उठाएंगे या पाकिस्तान में हम उठाएंगे। शायद हमें उनकी मदद भी करनी पड़ेगी सिक्योरिटी करने के लिए, लेकिन लाजमी बात है कि जब तक ये पाइपलाइन का एरिया सिक्योर नहीं होगा उस वक्त तक इस पाइपलाइन को बिछाने का शायद इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बिछा देंगे कल पर लोग उसको उड़ा देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इस पे दोनों मुल्कों को सारों को बैठ के एक दफा फाइनल करना होगा कि किस तरह इसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त होगा।
$10 अरब मालियत के इस मंसूबे के तहत 1800 किलोमीटर तवील पाइपलाइन के जरिए तुर्कमेनिस्तान से कुदरती गैस अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को मुहैया की जाएगी और तवक्को की जा रही है कि यह मंसूबा 2019 में मुकम्मल होगा जिससे पाकिस्तान को योमिया 1325 मिलियन मकाब फुट कुदरती गैस हासिल हो सकेगी। तापी गैस पाइपलाइन का एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान में से होकर गुजरेगा और वहां की सिक्योरिटी की मखदूश सूरत हाल के पेश नज़र इस मंसूबे की बर वक्त तकमील के हवाले से शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुसालियत के लिए पूरी कोशिश कर रहा है कि उनके दरमियान बराह रास्त बातचीत हो। उन्होंने ये बात दौरे पर आए हुए ताजिक पार्लिमानी वफद से इस्लामाबाद में बातें करते हुए कही। इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन ने कहा है कि उनका मुल्क अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान बराह रास्त बातचीत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ये बात उन्होंने ताजिकिस्तान के एक पार्लिमानी वफद से गुफ्तगु में कही जिसने उनसे बुध को इस्लामाबाद में मुलाकात की। सरकारी बयान के मुताबिक सदर ममनून हुसैन का कहना था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और दुनिया के अमन के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान ये कहता आया है कि वो जंग से तबाहाल मुल्क अफगानिस्तान में मसालेहती कोशिशों की हिमायत और अपना तआवुन जारी रखेगा और इसने गुज़श्ता साल जुलाई में अफगान हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदों के माबैन पहली बराह रास्त बातचीत की मेज़बानी भी की थी। ये मुज़ाकरात एक ही दौर के बाद बवजूह मुअत्तल हो गए जो अब तक बहाल नहीं हो सके हैं। اس عمل کی بحالی کے لیے پاکستان، افغانستان، امریکہ اور چین کے نمائندوں پر مشتمل گروپ اب تک 4 مشاورتی اجلاس کر چکا ہے، اور گزشتہ ماہ کے اواخر میں ہونے والے اجلاس میں یہ توقع ظاہر کی گئی تھی کہ مذاکرات کا عمل رواں ماہ بحال ہو سکتا ہے، لیکن طالبان نے اپنی شرائط کا اعادہ کرتے ہوئے ان کی منظوری تک بات چیت میں شامل نہ ہونے کا اعلان کر رکھا ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی طالبان سمیت دیگر تمام فریقین سے مصالحتی عمل میں شریک ہونے کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی کا بھی کہنا ہے کہ افغانستان میں امن پورے خطے کی خوشحالی کے بہترین مفاد میں ہے۔ سلامتی کونسل میں افغانستان سے متعلق ہونے والی ایک بحث میں ان کا کہنا تھا کہ یہ امر باعث اطمینان ہے کہ بین الاقوامی برادری اس بات پر متفق ہو چکی ہے کہ افغانستان میں امن کے حصول کا واحد راستہ سیاسی تصفیہ ہی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے ملک کے اس موقف کو دہرایا کہ افغانستان میں امن پاکستان کے امن کے لیے بہت ضروری ہے۔ مبصرین مصالحتی عمل کی بحالی پر یہ کہہ کر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے آئے ہیں کہ طالبان کے آپسی اختلافات کی وجہ سے اس عمل میں کون سے گروپ شامل ہوں گے اور کون سے نہیں، یہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ یہ عمل جتنا جلد شروع ہوگا اتنا ہی امن کی بحالی کے لیے بہتر ہے۔ بصورت دیگر آنے والے مہینوں میں افغانستان کو ایک بار پھر شدت پسندوں کی مزید مہلک کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور اب ناصر محمود سے کرکٹ کے بارے میں ایک رپورٹ سنتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کولکتہ میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے ایک میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 55 رنز سے شکست دی۔ اس کی مزید تفصیلات کے لیے ہم پھر ایک بار ناصر محمود کے پاس چلتے ہیں، اسلام آباد۔
پاکستان نے ICC T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے اپنے پہلے میچ میں بنگلہ دیش کو 55 رن سے شکست دے دی۔ بدھ کو کولکتہ میں کھیلے جانے والے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 201 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش کی ٹیم 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 146 رنز ہی بنا سکی اور پہاڑ جیسے ہدف کا تعاقب کرنے میں ناکام رہی۔
Not a wide, and so Pakistan win this. They win this by 55 runs. A job well done. They were outstanding with the bat.
بنگلہ دیش کے ابتدائی بلے باز سومیا سرکار بغیر کوئی رن بنائے محمد عامر کی گیند پر کلین بولڈ ہوئے۔ دیگر کھلاڑیوں میں شکیب الحسن 50 رنز کی ناقابل تسخیر اننگز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے۔ پاکستان کی طرف سے محمد عامر اور شاہد آفریدی نے 2-2 جبکہ محمد عرفان اور عماد وسیم نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ اس سے قبل پاکستان نے جب اپنی اننگز کا آغاز کیا تو اسے بھی جلد ہی شرجیل خان کی صورت میں پہلا نقصان اٹھانا پڑا، جو 18 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، لیکن محمد حفیظ اور احمد شہزاد نے جارحانہ انداز اپناتے ہوئے نصف سینچریاں سکور کیں اور ٹیم کی پوزیشن کو مستحکم کیا۔ احمد شہزاد 52 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تو محمد حفیظ کا ساتھ دینے کپتان شاہد آفریدی آئے، جنہوں نے آتے ہی حریف بالروں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ محمد حفیظ 64 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ شاہد آفریدی صرف 1 رن کے فرق سے نصف سینچری بنانے میں ناکام رہے۔ انہوں نے 4 چھکوں اور 4 چوکوں کی مدد سے 49 رنز اسکور کیے۔ عمر اکمل بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔ بنگلہ دیش کی طرف سے تسکین اور عرفات نے 2-2 جبکہ صابر نے 1 وکٹ حاصل کی۔ شاہد آفریدی کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ میچ کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک عرصے سے ایسی ہی کارکردگی دکھانے کے منتظر تھے اور انہیں خوشی ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہوئے۔
It's a big event and I think I should take responsibility as a captain, as a senior player. I have to set some example as well. So I think
شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے اور بحیثیت کپتان اور سینئر کھلاڑی کے مجھے ذمہ داری لینی ہے کہ میں کوئی مثال قائم کر سکوں، لہٰذا میں نے اپنے بیٹنگ آرڈر کے بارے میں کوچ سے بھی مشورہ کیا۔ میں اپنے بلے بازوں کو موقع دینا پسند کرتا ہوں، لیکن بعض اوقات آپ کو خاص طور پر اس طرح کے بڑے مقابلوں میں کچھ مختلف کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان اب اپنا اگلا میچ 19 مارچ کو روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
امریکی ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق صدر باراک اوباما بدھ کے روز سپریم کورٹ کے ایک جج کی نشست کے لیے وفاقی اپیل کورٹ کے جج میرک گارلینڈ کو نامزد کر رہے ہیں۔ یہ نشست پچھلے ماہ جسٹس اینتونین اسکیلیا کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ صدر اوباما باقاعدہ اعلان اب سے کچھ دیر بعد کرنے والے ہیں۔ صدر اوباما نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر کی حیثیت سے ان کا یہ آئینی فرض ہے کہ وہ جسٹس کی نامزدگی کریں، اور یہ میرے لیے اور کسی بھی صدر کے لیے انتہائی اہم فیصلہ ہوگا. میں نے اس فیصلے کے لیے خاصا وقت اور محنت کی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی پسندیدہ شخصیت ملک کی آئینی عدالت کے لیے انتہائی قابلیت رکھتی ہے. لاطینی امریکہ کے ملک ایکویڈور میں ایک فوجی طیارے کے حادثے میں 22 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ طیارہ منگل کو دارالحکومت کیوٹو سے شمال مشرق میں واقع ایمیزون کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا. ایکویڈور کے صدر رافیل کوریا نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ اس حادثے میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہے. یہ متاثرہ خاندانوں اور فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. ذرائع ابلاغ کے مطابق امدادی ٹیموں کو جائے حادثہ کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں طیارے کے عملے کے 3 افراد بھی شامل ہیں. ایکویڈور کی فوج کا کہنا ہے کہ یہ ایک مال بردار طیارہ تھا جس پر 19 چھاتا بردار فوجی سوار تھے، اور جس وقت طیارے کو حادثہ پیش آیا اس وقت وہ تربیتی مشقوں میں حصہ لے رہے تھے. حادثے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہوئی. قتل عام کے مجرم اینڈرس بیئرنگ بریوک نے عدالت کو بتایا ہے کہ قید خانے میں مہیا کی جانے والی سہولتیں غیر انسانی ہیں، جن میں مائکرو ویو کیا جانے والا کھانا پانی میں ڈبکیاں دیے جانے سے زیادہ بدتر سزا ہے. اس نے ناروے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگایا. جنوبی ناروے کے قید خانے کے جمنیزیم میں لگائی جانے والی عدالت میں بیان دیتے ہوئے بریوک نے کہا کہ یہ زیادہ بہتر انسانی سلوک ہوتا کہ اسے جانوروں کی طرح قید کرنے کے بجائے گولی مار دی جاتی. اسے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. بریوک کو سن 2011 میں جولائی کے مہینے میں اوسلو میں فائرنگ کا مجرم قرار دیا گیا ہے، جس میں 77 افراد ہلاک ہوئے تھے. اسے زیادہ سے زیادہ 21 سال کی سزا دی گئی ہے، لیکن اگر وہ معاشرے کے لیے خطرہ ثابت ہوا تو اس کی سزا میں توسیع ہو سکتی ہے. عالمی ادارے صحت کی ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں سالانہ اموات کا 1/4 یعنی 1,26,00,000 افراد غیر صحت مند ماحول کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ ان میں سے بیشتر اموات ماحول کو بہتر بنا کر روکی جا سکتی ہیں. وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فضائی آلودگی میں اضافے کا باعث بننے والے عناصر مثلاً ہوا، پانی، مٹی، کیمیائی مادے، ماحولیاتی تبدیلی اور الٹرا وائلٹ ریڈیائی لہریں 100 سے زیادہ امراض اور نقصانات کا باعث بنتے ہیں. رپورٹ کے مطابق جنوب مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل کے مغربی خطوں میں ماحولیاتی آلودگی سے ہونے والی اموات کی تعداد سب سے زیادہ ہے. 1 عشرہ پہلے موت کا سب سے بڑا سبب متعدی امراض تھے، جیسا کہ ہیضہ اور ملیریا وغیرہ، جو پانی کی آلودگی اور حفظان صحت کی ناقص صورتحال سے منسلک امراض ہیں. گزشتہ 10 برس کے دوران متعدی امراض سے اموات کم ہو گئی ہیں، کیونکہ صاف پانی تک رسائی رکھنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایسے امراض جو ایک سے دوسرے شخص کو لاحق نہیں ہوتے مگر ان کا تعلق ماحولیاتی آلودگی سے ضرور ہے، اب عالمی سطح پر لوگوں کی موت کا بڑا سبب بن رہے ہیں. ڈبلیو ایچ او میں صحت عامہ اور ماحولیات کے امور کی سربراہ مریا نیرا کہتی ہیں کہ ان اموات میں 82,00,000 اموات فضائی آلودگی سے ہوتی ہیں، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو خود تو تمباکو نوشی نہیں کرتے مگر تمباکو کے دھوئیں سے متاثر ضرور ہوتے ہیں.
نان کمیونیکیبل ڈیزیزز از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایپیڈیمکس اینڈ پبلک ہیلتھ پرابلمز دیٹ وی آر فیسنگ ٹوڈے. So if we could remove those environmental risk factors,
آج ہمیں صحت کے جن مسائل اور وباؤں کا سامنا ہے ان میں غیر متعدی امراض بھی شامل ہیں. چنانچہ اگر ہم ماحولیاتی آلودگی کے اسباب کو ختم کر سکیں تو ہم ان امراض میں اور ان کے پھیلنے کے واقعات میں کمی کو یقینی بنا سکتے ہیں. ڈبلیو ایچ او کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فالج، دل کے امراض، کینسر اور سانس کی بیماریوں سے ہونے والی اموات غیر صحت مند ماحول سے بیمار ہو کر مرنے والوں کی تعداد کا تقریباً 2/3 ہیں. نیرا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ممالک کے لیے بہتر ہے کہ وہ علاج کے مقابلے میں امراض کی روک تھام پر زیادہ خرچ کریں.
97% of the medical expenditure, which are trillions of dollars, are going to treatment.
صحت پر اٹھنے والے اخراجات جو کھربوں ڈالر تک پہنچتے ہیں ان کا 97% بیماری کے علاج اور طبی سہولتوں پر خرچ ہوتا ہے. اور صرف 3% بیماریوں کی روک تھام پر خرچ کیا جاتا ہے۔ ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ ماحول کو بہتر بنانے اور امراض کی روک تھام کے لیے صاف ٹیکنالوجی اور ایندھن استعمال کیا جائے جو گھر میں کھانا پکانے، گھروں کو گرم اور روشن کرنے کے لیے ہو، صاف پانی تک رسائی اور حفظان صحت کو بہتر بنایا جائے، اور شہری ذرائع آمد و رفت میں بہتری لائی جائے اور ایسے گھر تعمیر کیے جائیں جو توانائی کم سے کم اور بہتر ذرائع سے حاصل کریں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
28 سال پہلے 16 مارچ 1988 کو اس وقت کے عراقی صدر صدام حسین کی حکومت نے جدید دور کے بدترین ظلم کا ارتکاب کیا جب کرد عراقی شہر حلبجہ میں ہزاروں شہریوں کا زہریلی گیس کے ذریعے قتل عام کیا گیا۔ الانفعال کے آپریشن کے حصے کے طور پر کردوں اور شمالی عراق میں دوسرے نسلی گروپوں کے خلاف نسل کشی کی مہم چلاتے ہوئے سرکاری افواج نے حلبجہ کے شہر پر 2 دنوں تک راکٹوں اور نیپام بموں سے آگ برسائی۔ نیپام ایک ایسا آتشی مادہ ہے جو جلد سے چپک جاتا ہے اور جلنے کے اذیت ناک زخم کا سبب بنتا ہے، لیکن دوسرے دن یعنی 16 مارچ کو انہوں نے اچانک اپنی حکمت عملی تبدیل کر دی۔ حملہ آور طیاروں نے شہری علاقوں پر کیمیاوی ہتھیار گرانے شروع کر دیے جن میں زہریلی گیسیں اور اعصاب شکن سیرین، ٹیبون اور وی ایکس شامل تھیں۔ اس دن منٹوں میں 3,500 سے لے کر 5,000 تک لوگ ہلاک ہو گئے، اس کے علاوہ 7,000 سے 10,000 تک زخمی ہوئے، مفلوج ہو گئے یا انہیں طویل مدت کے صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ گرچہ اس بات کی کچھ شہادت موجود ہے کہ صدام حسین کی فوجوں نے 16 مارچ 1988 سے پہلے بھی کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے تھے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ حلبجہ پر حملہ الانفعال مہم کا وہ دور تھا جب اس بات کا دستاویزی ثبوت مہیا ہوا کہ حملے کے دوران کیمیاوی مادے استعمال کیے گئے ہیں۔ تاہم یہ آخری واقعہ نہیں تھا۔ 1987 کے شروع میں صدام حسین نے 24 کرد دیہاتوں پر کیمیاوی ہتھیاروں سے حملے کرنے کا اختیار دیا۔ ان قابل نفری حملوں میں اپنے کردار کے لیے عامر صدام حسین کے کزن اور اس مہم کے سربراہ علی حسن الماجد کو کیمیکل علی کا نام دیا گیا۔ الانفعال یکے بعد دیگرے کیے جانے والے ان خوفناک جرائم کا حصہ تھا جن کا عراقی لیڈروں نے خود اپنی شہری آبادی کے خلاف ارتکاب کیا، اور حلبجہ کے شہریوں کو زہریلی گیس سے ہلاک کرنا اس مہم کے بدترین مظالم میں شامل تھا۔ اس مہم میں اپنے کردار اور دوسرے جرائم کے لیے کیمیکل علی کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ عراق کے خصوصی ٹریبیونل نے خود صدام حسین کے خلاف الزامات واپس لے لیے محض اس بنا پر کہ انہیں ایک اور مقدمے میں پھانسی کی سزا دے دی گئی تھی۔ حکومت کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک اور اپنے عوام کا خیال رکھے اور ان کے بہترین مفاد میں اقدامات کرے۔ بالآخر ہوتا یہ ہے کہ چند ایک ہی عامر اپنے بستر پر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں یا اپنے جرائم کے منظرنامے سے باعزت طور پر اپنی راہ لیتے ہیں۔ جنہوں نے الانفعال پر عمل کیا اور حلبجہ میں ہزاروں بے گناہوں کو ہلاک کیا، ان کا انجام ایسے دوسروں کے لیے ایک انتباہ کی حیثیت رکھتا ہے جو ان کے قاتلانہ نقش قدم پر چل رہے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ دنیا میں انسان سہولتوں کا بہت جلد عادی ہو جاتا ہے۔ روزمرہ زندگی کی بیشتر سہولتوں کا تعلق جدید ٹیکنالوجی سے ہے، اور اس میں سر فہرست موبائل فون اور کمپیوٹر ہیں۔ اگرچہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کے تقریباً تمام امراض کا علاج ممکن ہے، مگر اس ٹیکنالوجی کے زیادہ استعمال سے بھی صحت کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ آنکھوں ہی کو لیجیے، کمپیوٹر ہو یا موبائل فون، گھنٹوں سکرین پر لگی ہیں اور وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا، مگر یہی معمول آنکھوں کی بینائی کو متاثر بھی کر رہا ہے۔ ڈاکٹر اظہر صلاح الدین کیلیفورنیا میں آنکھوں کے امراض کے ماہر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اب یہ بہت مشکل ہے کہ ہم کمپیوٹر یا سیل فون کو اپنی زندگی سے الگ کر سکیں، تاہم اس کے زیادہ استعمال کے اثرات کے بارے میں وہ ضرور خبردار کرتے ہیں۔
آج کل کی جو زندگی ہے وہ بہت چینج ہو گئی ہے پچھلے 10 سالوں میں۔ اس طرح چینج ہوئی ہے کہ ہمارے پاس فون زیادہ آ گئے ہیں اور ٹی وی زیادہ آ گیا ہے، تو ہمارا اسکرین ٹائم جسے کہتے ہیں نا وہ بڑھ گیا ہے۔ تو اسکرین ٹائم یا مطلب یہ کہ کمپیوٹر پہ جتنا ہم ٹائم لگاتے ہیں اتنا آنکھوں پہ اسٹرین ہوتا ہے، اثر پڑتا ہے، بوجھ پڑتا ہے۔ تو اس سے بہت ساری چینجز ہوتی ہیں۔ تو مثلاً یہ ہے کہ جب آپ کمپیوٹر زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہیں یا فون، یا آپ نے کسی ایک جگہ پہ زیادہ اپنی نظر ٹکا دی، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کے اندر وہ اسٹرین پڑتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ مایوپیا بڑھنے لگتا ہے تو ٹائم کے ساتھ۔ اچھا، سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جو زیادہ آپ نے نظر ٹکا کے رکھی ہے ایک چیز پہ، تو اگین کمپیوٹر پہ یا فون پہ، اس سے آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے ڈرائنس کی وجہ سے۔ ڈرائنس تو بہت ہی بڑی چیز ہو گئی آج کل، اور ڈرائنس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سر میں بہت درد ہونے لگتا ہے پڑھنے کے بعد، یا چیزیں دھندلا نظر آنے لگتا ہے، یا آنکھوں میں اچنگ ہوتی ہے، یا ایسا لگتا ہے آنکھ میں کچھ ہے۔ تو آپ کہتے ہوں گے کہ زیادہ ٹی وی دیکھنے سے مجھے لگتا ہے کہ میری آنکھیں بہت بلر ہو جاتی ہیں۔ میں کہوں گا کہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب ٹی وی زیادہ یا کمپیوٹر زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ بیچ میں بریکس لینا بہت ضروری ہے۔ ہر 10-15 منٹ بعد آپ نظر کسی اور جگہ ٹکا کے رکھیں، اور بلنک زیادہ کرنا چاہیے۔
ایک طرف جدید ٹیکنالوجی اور دوسری جانب تمباکو نوشی۔ تمباکو نوشی کے مضر اثرات کے بارے میں ہمیشہ ہی بات کی جاتی ہے، مگر پھر بھی دنیا بھر میں لاکھوں لوگ سگریٹ پیتے ہیں۔ ڈاکٹر صلاح الدین کہتے ہیں تمباکو نوشی آنکھوں کو بھی شدید متاثر کرتی ہے۔
تمباکو نوشی تو بہت ہی خراب چیز ہے آنکھوں کے لیے، سارے باڈی کے لیے خراب ہے لیکن آنکھوں کے لیے خاص کر کے۔ تو تمباکو نوشی سے بہت چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ڈائریکٹلی جو اس کا دھواں نکلتا ہے سگریٹ سے، اس سے آنکھوں میں ریڈنس ہوتی ہے، اریٹیشن ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، اور آگے جا کے ڈرائنس جو ہے وہ بہت ہی خراب ہوتی ہے۔ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ کینسر کا بھی رسک ہوتا ہے آنکھوں کا، آپ پتہ نہیں یقین نہیں کریں گے لیکن آنکھوں کے بھی کینسر، تو سگریٹ پینے سے کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ AMD یا میکولر ڈیجنریشن جسے کہتے ہیں، جو آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ بھی سگریٹ پینے سے اور ہی وہ نقصان ہوتا ہے اس کو۔
مگر اس کے ساتھ ساتھ اچھی خبر یہ بھی ہے کہ تمباکو نوشی کے ان اثرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ کرنا صرف یہ ہے کہ سگریٹ پینا بند کر دیجئے کسی بھی وقت کسی بھی عمر میں، اس کا فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکی ریاست نیو یارک کے شہر میں ہوٹل کے کرائے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں آنے والے سیاح سستی رہائش کے متلاشی ہیں۔ کچھ کفایت شعار سیاح ایسے بھی ہیں جو ایئر بی این بی نامی ویب سائٹ کے ذریعے صرف $22 میں ایک رات کے لیے کمرہ کرائے پر حاصل کر رہے ہیں، اور ایسے کمرے وین کی صورت میں بھی دستیاب ہیں۔ جوناتھن پاولی نیو یارک آنے والے سیاحوں کو اپنی وین کم قیمت پر کرائے پر دیتے ہیں۔
Basically, I rent out vehicles on Airbnb. Most of them are camper style, so they, when people arrive, they have fresh sheets and linens, and I'll put flowers in.
یہ وینز زیادہ تر کیمپ یا خیمے کی طرز کی ہوتی ہیں، لہٰذا جب لوگ آتے ہیں تو انہیں صاف چادریں، کمبل اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی جاتی ہیں، پھول رکھے جاتے ہیں، تازہ پانی یا جوس کے ساتھ خوش آمدید کہنے کے لیے ایک کارڈ بھی رکھا جاتا ہے، جس سے وہ گھر جیسا ماحول محسوس کرتے ہیں۔ اس چھوٹی سی جگہ پر وہ جتنے دن رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں۔ مینہٹن میں ہوٹل کے ایک کمرے کا اوسطاً کرایہ $250 ہے۔ ایئر بی این بی پر صرف $22 میں رات بھر کے لیے وین بآسانی مل جاتی ہے، جس سے نہ صرف آپ شہر بھر کا نظارہ کر سکتے ہیں بلکہ ایک محفوظ ماحول بھی ملتا ہے۔ مسٹر پاولی اب تک 400 مہمانوں کی میزبانی کر چکے ہیں۔
right now I just had two German students that are spending a year traveling across the world, and they're not looking to like spend a lot of money on travel. I have another guest who's a mother and a daughter doing like a mother-daughter trip.
वो कह रहे हैं कि इस वक्त दो जर्मन तालबिलों ने मेरी एक वैन किराए पर ली है जो तकरीबन एक साल में दुनिया भर की सैर करना चाहते हैं। वो सफर पर बहुत ज्यादा रकम भी खर्च नहीं करना चाहते थे। मेरी दूसरी वैन इस वक्त एक खातून और उसकी बेटी ने किराए पर हासिल की है और आइंदा दो दिनों में मेरे दीगर मेहमान भी आने वाले हैं जो अपनी 40वीं सालगिरह इस छोटी सी वैन में मनाएंगे। लेकिन इस वैन में बुनियादी सहूलियात जैसे बाथरूम, बिजली या पानी नहीं है। ये कुछ सयाहों के लिए एक सस्ती डील तो हो सकती है, लेकिन मिशिगन से आई हुई एक सयाह निकोल कहती हैं,
I don't care if it was free and the view took us to the top of the Empire State for free. If I had to stay someplace with no bathroom, no way. We're females. We can't do that.
वो कह रही हैं कि मेरे लिए ये बात अहम नहीं है कि ये सस्ती है और यहाँ से हम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग मुफ्त में देख सकते हैं। अगर मैं एक ऐसी जगह पर रहूं जहाँ बाथरूम ना हो तो ये मुश्किल होगा। हम खवातीन हैं, हम ऐसा नहीं कर सकती। ये अमली तौर पर बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सैर व तफरी के लिए ये एक सस्ता जरिया है। तुर्की से आए हुए एक सैयाह ओगर कहते हैं,
If I come here with a vacation, of course I would do that. Especially if I'm student or something, of course I wouldn't miss the opportunity.
अगर मैं यहाँ छुट्टियों पर आया हूँ तो यकीनन मैं ऐसा करूँगा। खास तौर पर अगर आप तालबिल हैं, मैं इस मौके को जाया नहीं करूँगा। बर्तानिया से आए हुए एक दूसरे सयाह डेरन इसी किस्म के ख्यालात का इजहार करते हैं।
That van will do me. If you just tell me where it is, please let me go.
न्यूयॉर्क शहर छुट्टियों पर आकर एक वैन में रात गुजारना हर एक के लिए मिसाली नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों के लिए कीमत और एडवेंचर के हिसाब से ये बेहतरीन है। तो सामीन, बहरहाल इन सब बातों का इनसार आपकी जेब पर है। हर सयाह की अपनी अपनी तरजीहात होती हैं, मगर हर बड़ा शहर अमीरों और गरीबों के लिए यकसां तौर पर अपने दरवाजे खुले रखता है। यही न्यूयॉर्क है जहाँ हजारों की तादाद में सयाह हर रोज आते हैं और इस शहर की सैर अपनी अपनी माली हैसियत के मुताबिक करते हैं। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
प्रोग्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मुदस्सिरा मंजर। इंसान को खुदा ने ऐसी सलाहियतों से मालामाल किया है कि वो चाहे तो हवा में परवाज करे और चाहे तो समुद्रों की तह में उतर जाए। खुद इंसान ने साइंस की मदद से अपनी ज़िंदगी में आसानियां पैदा करने और अपनी इस जस्तजू में मदद के लिए नई नई चीज़ें ईजाद कर ली हैं, जिनमें तरह तरह के रोबोट भी शामिल हैं। जिस रोबोट की आज हम बात कर रहे हैं, उसे सतह समुद्र में पाई जाने वाली ऐसी नाजुक अशिया जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जहां इंसान खुद नहीं पहुंच सकता। इन रोबोट्स को स्क्विशी फिंगर्स का नाम दिया गया है, यानी इनकी उंगलियां बेहद नर्म हैं। इस नए रोबोट के बारे में कहा जाता है कि ये समुद्र की तह में 150 मीटर से ज्यादा दूर तक जाकर अशिया के नमूने जमा कर सकता है। विस इंस्टीट्यूट के मैकेनिकल इंजीनियर केविन गैलोवे रोबोट बनाने वाले साइंसदानों की टीम में शामिल थे। वो कहते हैं,
All the soft robotics that we make are hydraulic or air pressure driven.
ये तमाम नर्म रोबोट जो हम बनाते हैं, ये या तो पानी या फिर हवा के दबाव के तहत काम करते हैं। इनके अंदर का दबाव बाहर के दबाव से ज्यादा हो तो ये हरकत में रहते हैं। इन रोबोट्स की उंगलियां ऐसी बनाई जाती हैं कि वो गोताखोरों की सी नरमी और मशाकी की हामिल हों। केविन गैलवे कहते हैं,
One of the things that they can't do is they can't go into these tiny little burrows where some of these sea creatures live.
वो ये कर सकते हैं कि वो छोटे छोटे उन सुराखों में भी पहुंच जाएं जहां नन्हे नन्हे समुद्री जानवर रहते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसे आलात नहीं है जो इतने नर्म, छोटे और लचकदार हों कि ऐसी दूर दराज और छोटी छोटी जगहों तक पहुंच जाएं। हम आपको बताएं कि ये नर्म रोबोट मेमोरी फोम से तैयार किए गए हैं और ये मुख्तलिफ साइज और शक्ल की चीजें जमा कर सकते हैं, और इनकी आजमाइश मुख्तलिफ तरह की सब्जियों पर की गई है। कैटलिन बेकर वॉइस इंस्टीट्यूट की तालिबा हैं। वो कहती हैं,
The memory foam does this really neat thing where as you start to squish it down, it hits a certain pressure.
इतना साफ काम मेमोरी फोम ही से हो सकता है। जब आप इसे नीचे दबाते हैं तो इस पर एक खास दबाव पड़ता है, लेकिन अगर आप इसे दबाते रहें तो फिर ये दबाव तब्दील नहीं होता, और सारा मसला दबाव का है। जैसे कि पहले जिक्र हुआ, अगर बाहर का दबाव रोबोट के अंदर के दबाव से कम रहे तो रोबोट काम करता रहता है। अब साइंसदान ये मंसूबा भी रखते हैं कि इन रोबोट्स में ऐसे सेंसर लगा दिए जाएं जो आबी हयात के नमूने साथ लाने के बजाय उनके बारे में मालूमात समुंदर की तह में ही हासिल कर लें। और सिर्फ यही नहीं, سائنسدان ان روبوٹس میں ویڈیو کیمروں کے علاوہ ایسے آلات بھی نصب کرنا چاہتے ہیں جن کی مدد سے وہ خود وہی کچھ محسوس کر سکیں جو روبوٹ محسوس کر رہے ہیں. اور ایسا ممکن ہو بھی جائے گا کیونکہ خدا خود چاہتا ہے کہ انسان چاہے تو آسمان کی وسعتوں کو سر کرے اور چاہے تو سمندر کی تہ میں اتر جائے. پوری کائنات اس کے تصرف میں ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر نیلوفر مغل اور انجینئر نک آئیوانوف. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں. خالد حمید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.